نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
سیرت و نبی کے مدنی دور میں سے آج ہم غزوہ بنو قریظہ دیکھیں گے. پچھلے سیشنز میں ہم دیکھ چکے کہ غزوہ خندق جس کو غزوہ احزاب بھی کہتے ہیں, اس موقع پر یہود کے قبیلے بنو قریظہ نے دھوکہ دیا, عہد شکنی کی اور اپنے کہے ہوئے الفاظ کی لاج نہ رکھی. اور یہ وہ چیزیں تھیں جس پہ اللہ کے نبی نے کبھی بھی کمپرومائز نہیں کیا تھا. دعا تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آج کے مسلمانوں کو بھی اسی طرح کمٹمنٹ نبھانے والا بنا دے. ہم دیکھیں گے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خندق سے جس حالات میں واپس آئے, اعصاب شکن جنگ تھی, گو کہ کھلم کھلا لڑائی تو نہیں ہو سکی لیکن سٹریس بہت تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے, اسی روز ظہر کے وقت آپ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ کے مکان میں غسل فرما رہے تھے کہ جبرائیل تشریف لائے اور فرمایا کہ آپ نے ہتھیار رکھ دیے, حالانکہ بھی فرشتوں نے ہتھیار نہیں رکھے اور میں بھی قریش کا تعاقب کر کے بس واپس چلا آ رہا ہوں. یہاں سے کیا پتہ چلتا ہے, نبیوں کا فرشتوں سے براہ راست مکالمہ بھی ہوتا ہے, اور دوسری بات یہ پتہ چلتی ہے کہ فرشتے بھی ہتھیار اٹھا کے آتے ہیں. اللہ چاہے تو فرشتے کے پر سے پوری قوم کو اندھا کر دے, جیسا کہ اللہ تعالیٰ کر چکا پچھلے انبیاء میں ایک قوم کے ساتھ, لیکن اللہ تعالیٰ اسباب استعمال کرنے کا یہاں سبق دکھاتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے رغبت دلائی کہ آپ اپنے ساتھیوں کو لے کر اٹھیے اور بنو قریظہ کا رخ کیجئے, میں آگے آگے جا رہا ہوں, میں ان کے دلوں میں زلزلہ برپا کر دوں گا اور ان کے دلوں میں رعب اور دہشت ڈالوں گا. یہ کہہ کر حضرت جبرائیل علیہ السلام فرشتوں کے ساتھ چلے گئے. کیا سوچیے ذرا دل پہ گزری ہوگی, ایک مہینے کی اعصاب شکن جنگ, ہمیں ایک کلاس کے بعد دوسری لینی پڑ جائے تو ہم رحم کھاتے ہیں اپنے اوپر, ہائے ہم صبح سے بیٹھے ہوئے ہیں, ایک درس اب دوسرا درس, اچھا صبح کام کرتے ہیں اب شام کو بھی کرنا پڑے گا. لیکن صحابہ کرام اور اللہ کے نبی کی زندگی مشن والی زندگی تھی, اور مشن کی زندگی میں اپنی ذات کے لیے آرام نہیں ہوتا, بس جہاں جو موقع ملے وہ کر لیا جاتا ہے. اللہ کے نبی نے کوئی چون چرا نہیں کی, ایک صحابی سے اعلان کروایا کہ جو شخص سمع و اطاعت پر قائم ہے یعنی سن کر ماننے کی روش پہ ہے, وہ عصر کی نماز بنو قریظہ کے قلعوں میں جا کر پڑھے گا. یہ بھی ایک رغبت دلانے کا انداز تھا, مراد کیا تھا کہ فوراً نکل جاؤ, یہ مراد نہیں تھا کہ نماز ہو بھی جائے تو نہ پڑھو, ایک ایسی جیسے ہم کہتے چلو شاباش جلدی سے فوراً اٹھ جاؤ. مدینہ کا انتظام ابن ام مکتوم کو سونپا گیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ کا جھنڈا حضرت علی کو دے کر آگے بھیجا کہ آپ جائیے اور ہم پیچھے پیچھے آتے ہیں. جب وہ وہاں پہنچے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر گالیوں کی بوچھاڑ کر دی گئی. ہم کتنی دفعہ اللہ کے دین کے لیے اس طرح کی باتیں سنتے ہیں, ہم تو پہلے ہی آنسو اپنے پوچھنے لگتے ہیں اور ہمیں لگتا ہے کہ ہم سے زیادہ مظلوم کوئی نہیں, ہم سے زیادہ کوئی بھی مشکل میں نہیں ہے. خیر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مہاجرین اور انصار کو لے کر روانہ ہو چکے تھے. بنو قریظہ کے قلعوں کے پاس پہنچ کر انا الف نون الف نام کے کنویں پر آپ نے نزول فرمایا. عام مسلمانوں نے بھی لڑائی کا اعلان سن کر فوراً بنو قریظہ کے گھروں کا رخ کیا. یہاں سے آپ کو صحابہ کرام کی کمٹمنٹ دکھے گی. ہم کہتے ابھی تو ہم نے سٹریچ بھی نہیں لیا, ابھی تو ہم نے نیپ بھی نہیں لیا, ابھی تو کھانا بھی نہیں کھایا, ایک رات تو ذرا گھر میں سونے دیں, ہم تو پکنک سے بھی آئے نا سفر کر کے, تو ہم دو چار دس دن تک کے لیے پھر اویلیبل نہیں رہتے, نمازیں بھی ٹوٹی پھوٹی. لیکن اللہ کے نبیوں کے ساتھی اسی طرح سے انتھک محنت کرنے والے تھے, تبھی اللہ کا پیغام پہنچتا تھا. سب چل پڑے. راستے میں نماز عصر کا وقت آ گیا. باس نے کہا ہم یہیں پڑھ لیتے ہیں کیونکہ نماز کا وقت آ گیا اور یہ صلاۃ الوسطیٰ ہے. کچھ نے کہا کہ نہیں بھائی, اللہ کے نبی نے کہا تھا کہ بنو قریظہ کے قلعوں میں جا کے پڑھو گے تو ہم وہاں جا کے پڑھیں گے. کسی نے کچھ نہیں کہا, اس میں جھگڑے نہیں ہوئے, دو دھڑے نہیں ہو گئے, گرو بندی نہیں ہو گئی, کسی کو کافر اور منافق نہیں کہا. انہوں نے کہا ٹھیک ہے تم جو کرتے ہو کرو. بعد میں جب وہاں سب پہنچ گئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کی گئی, بتا دیا گیا کچھ نے یہ کیا کچھ نے یہ کیا, تو آپ نے کسی کو بھی کچھ نہیں کہا. یہ فرق ہوتا ہے انڈرسٹینڈنگ کا. یہاں سے آپ کو دین کے نام پہ جو اختلافی مسائل بلتے ہیں اس کی وجہ بھی سمجھ آ جائے گی, دونوں اپنی جگہ سچے ہیں. یہاں ہلکی سی بات کر دوں شاید کسی کو فائدہ ہو, کہ اختلاف کی عموماً تین قسمیں ہوتی ہیں کسی موضوع پہ بھی. مثلاً مسئلہ لے لیتے ہیں کہ سود حرام ہے کہ نہیں، اس موضوع پہ تین مختلف وجوہات ہوں گی اختلاف کی۔ کچھ کہیں گے کھاؤ پیو کچھ نہیں ہوتا، یہ کون لوگ ہیں؟ بے علم لوگ ہیں، علم نہیں ہوتا، پتہ ہی نہیں تھا، کبھی پڑھا ہی نہیں، کبھی سنا ہی نہیں، اور یا کانوں سے ٹکرائی ہوئی باتیں تھیں تو دل تک نہیں پہنچی۔ ایسے لوگوں کو جب بھی پیغام پہنچ جاتا ہے نا، یہ فوراً اپنی لاعلمی اور جہالت پہ افسوس کرتے ہوئے توبہ کرتے ہیں اور پلٹ آتے ہیں۔ یہ سب سے آسان لوگ ہوتے ہیں، جس کو عموماً ہم دنیا میں بہت فاسق یا فاجر یا کھلے عام گناہ کرتے ہوئے بھی کہیں، لیکن یہ فوراً مان جاتے ہیں کیونکہ علم نہیں تب آ گیا۔ دوسری دو قسمیں جو ہیں نا، وہ علم والوں سے متعلق ہیں۔ دوسری وہ قسم ہے لوگوں کی کہ جن کے پاس علم تھا، ان کی نیت بری نہیں تھی، کوئی ایک اینگل سے دیکھ رہا تھا، کوئی دوسرے سے، جیسے یہ بنو قریظہ کی مثال ابھی ہم دیکھ رہے ہیں۔ ایسے لوگوں کا مسئلہ کیا ہوتا ہے کہ وہ ڈفرینٹ پوائنٹ آف ویو سے سوچ رہے ہوتے ہیں۔ ایک کہتا ہے نہیں، اللہ کے نبی کا حکم لفظ بر لفظ مانو، دوسرا کہتا ہے نہیں، حکم کی اصل روح دیکھ لو، ایک نے ایک کام کیا، دوسرے نے دوسرا کیا۔ اس اختلاف کا ان شاء اللہ تعالیٰ آخرت میں کوئی نقصان نہیں ہوگا، لیکن دنیا میں اس کا نقصان ہوتا ہے کہ لوگ دھڑوں میں بٹ جاتے ہیں، لوگ چار اماموں کے نام پر ہی بٹنے لگتے ہیں، فرقے بازی شروع ہو جاتی ہے، گروہ بندی شروع ہو جاتی ہے۔ تیسری قسم جو اختلاف کی ہے نا، وہ سب سے برا ہے، جو ناقابل برداشت ہے، اور وہ کیا ہوتا ہے کہ اختلاف بھی تھا اور بدنیتی بھی تھی، جان بوجھ کے اللہ کے حکم کو پیچھے ڈال کے صرف خواہشوں کے نام پہ ایک چیز کو حلال کر لیا جس کو اللہ نے حرام قرار دیا۔ تو اس اختلاف کا دنیا اور آخرت دونوں میں نقصان ہے۔ تو لہٰذا ان ساری چیزوں میں انسان کو ہمیشہ نیوٹرل رویہ رکھنا چاہیے، بہت اگریسو نہیں ہونا چاہیے، اور اختلافی مسائل کو بہت زیادہ اچھالنا بھی نہیں چاہیے۔ کچھ لوگ تو ایسے تھے کہ عصر کی نماز نماز عشاء کے بعد انہوں نے پڑھی، حالانکہ دیکھیے فریض ہے، لیکن سمجھ جس طرح سے بات کیا انہوں نے ویسے کر لیا۔ خیر، مسلمان وہاں پہنچے، مختلف گروہوں میں بٹ کر اسلامی لشکر بنو قریظہ کے گھروں میں پہنچ گئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جا ملے، پھر بنو قریظہ کے قلعوں کا محاصرہ کیا گیا۔ اس لشکر کی کل تعداد 3,000 تھی اور 30 گھوڑے تھے۔ محاصرہ سخت ہوا تو یہود کے سردار کعب بن اسد نے یہود کے سامنے تین تجویزیں رکھیں، یا یہ کر لو یا وہ کر لو، یعنی آلٹرنیٹ دکھا دیے۔ نمبر ایک، یا تو اسلام قبول کر لو اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین میں داخل ہو کر اپنی جان مال اور بیوی بچوں کو محفوظ کر لو۔ یہ تجویز پیش کرتے ہوئے کعب نے یہ بھی کہا کہ واللہ ہی تم لوگوں پر یہ بات اب واضح ہو چکی ہے کہ وہ واقعی نبی اور رسول ہے، اور یہ وہی ہیں جنہیں تم اپنی کتابوں میں پاتے ہو، یعنی اس کو بات سمجھ آ چکی تھی، ٹھیک ہے۔ دوسری رائے یہ کہ پھر اپنے ہی ہاتھوں سے اپنے بیوی بچوں کو قتل کر دو اور تلواریں لے کے نکل پڑو، جو بچ گیا وہ بچ جائے گا، جو مر گیا وہ ختم، کم از کم اس کے پیچھے کوئی رونے والا تو نہیں ہوگا، یا فتح ہوگی یا مارے جائیں گے۔ اور تیسری صورت یہ ہے کہ دھوکہ دیتے ہیں، اور وہ کیا کہ ہفتے کے دن حملہ کر دیتے ہیں، کیونکہ اللہ کے نبی ایکسپیکٹ نہیں کر رہے ہوں گے، کیونکہ یہود ہفتے کے دن کی تعظیم کرتے تھے، تو غدر یا دھوکے کے ساتھ ان پہ ٹوٹ پڑتے ہیں۔ یہود نے اپنے سردار کی یہ تینوں باتیں نہ مانی، جن پر کعب بن اسد نے جھلا کر کہا کہ اچھا، تم میں سے کسی نے ماں کی کوکھ سے جنم لینے کے بعد ایک رات بھی ہوش مندی کے ساتھ نہیں گزاری، یعنی ان کو سخت سست کہا کہ تم انتہائی بے وقوف ہو، اب تم جانو اور اپنا کام جانو۔ اب ایک ہی راستہ تھا ان تینوں تجاویز کو رد کرنے کے بعد، اور وہ تھا کہ اللہ کے نبی کے آگے ہتھیار ڈال دیں، سرنڈر کر لیں اور اپنی قسمت کا فیصلہ آپ پر چھوڑ دیں، کیونکہ مجرم تھے، یہ وہ لوگ تھے جن کا جرم ثابت تھا۔ پیچھے ہم تفصیل سے پڑھ چکے ہیں کس طرح سے دوسرے قبائل کے اور مشرکین کی باتوں میں آ کر انہوں نے اپنے پاؤں پر خود کلہاڑی ماری، اور ان کو یہ اچھی طرح پتا تھا کہ اللہ کے نبی کمٹمنٹ یا وعدہ کر کے توڑنا اس کو کتنا ناپسند کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، چلتے ہیں، کرتے ہیں۔ لیکن انہوں نے ہتھیار ڈالنے سے پہلے اپنے پاس دوستوں سے رابطے کیے تاکہ پتہ چل جائے کہ ہتھیار ڈالنے کا نتیجہ کیا ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پیغام بھیجا کہ اگر آپ ابو لبابہ کو ہمارے پاس بھیج دیں تو ہم ان سے مشورہ کرنا چاہتے ہیں۔ یہ کیوں کہا؟ کیونکہ ابو لبابہ ان کے دوست تھے، اس دور میں حلف اٹھا لیتے تھے قسم کھا کے کہ بھئی مشکل آئی تو میں تمہاری مدد کروں گا، وہ کہتے تھے میں تمہاری مدد کروں گا، تو ابو لبابہ سے ان کے پرانے تعلقات تھے۔ اسی طرح ان کے باغ اور ان بیوی بچے جو ہے وہ بھی انہیں کے علاقے میں رہتے تھے، تو ان کو یہ تھا کہ ابو لبابہ ہمیں صحیح مشورہ دیں گے۔ جب ابو لبابہ وہاں پہنچے تو جو مرد تھے وہ ان کی طرف دوڑے، عورتیں بچے ان کے سامنے دھاڑے مار کر رونے لگے۔ اس کیفیت کو دیکھ کر ابو لبابہ پر اکت تاری ہوئی، دیکھیے چاہے دوستیاں یا رشتہ داریاں جاہلیت کے دور کی ہوں، انسان ہونے کے ناطے دکھ تو ہوتا ہے۔ ان کے دل پر رقت طاری ہوئی۔ یہود نے کہا، کیا آپ مناسب سمجھتے ہیں کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے پر ہتھیار ڈال دیں؟ یعنی ہمارا انجام کیا ہوگا؟ جیسے بھید لینے کی کوشش کی کہ تمہارا کیا خیال ہے، اگر ہم یہ کریں گے تو ہمارے ساتھ کیا ہوگا؟ اس پر انہوں نے فرمایا، ہاں، لیکن ساتھ ہی ہاتھ سے گردن پر ہاتھ پھیرنے کا اشارہ بھی کر دیا، یعنی تمہیں ذبح کر دیا جائے گا، تمہیں مار دیا جائے گا۔ ساتھ ہی ان کو احساس ہوا کہ یہ تو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ خیانت ہے۔ اس بات پہ رک جائیے، اتنا بڑا یہ پوائنٹ ہے، سبحان اللہ، یہ ہے اندر کا تقویٰ اور اندر کا چوکی دار۔ کچھ منہ سے نہیں بولا، لکھ کے نہیں دیا، آج تم کر کے بھی کہتے میں تو کچھ کیا ہی نہیں، میں نے پوری بات تو بتائی نہیں، وہ تو میں نے ذکر کیا تھا، نہیں، صرف ہاتھ کے اشارے سے کیا۔ آگے جا کے اب دیکھیے گا یہ کرتے کیا۔ جب احساس ہوا کہ یہ تو میں نے ایک راز افشاں کر دیا، واپس آئے، اللہ کے نبی کے پاس جانے کی بجائے سیدھے مسجد نبی میں گئے اور اپنے آپ کو مسجد کے ایک ستون سے باندھ دیا اور قسم کھائی کہ اب اللہ کے نبی خود ہی اپنے ہاتھ سے مجھے کھولیں گے تو کھولیں گے، ورنہ میں اپنی طرف سے نہیں نکلوں گا اور نہ کبھی بنو قریظہ کی سرزمین میں داخل ہوں گا۔ اب اللہ کے نبی تو منتظر تھے ہی، انتظار ہوا، آپ کو لگا کہ ان کی واپسی میں دیر ہو رہی ہے۔ پتہ چلا کہ ابو لبابہ تو آ چکے ہیں اور اس طرح وہ تو مسجد نبی کے اندر ہیں۔ پھر آپ نے فرمایا کہ اگر وہ میرے پاس آ گئے ہوتے تو میں ان کے لیے بخشش کی دعا کر دیتا، لیکن اب چونکہ وہ وہی کام کر بیٹھے ہیں، یعنی جو انہوں نے کرنا تھا، تو اب میں ان کو اس جگہ سے کھول نہیں سکتا جب تک کہ اللہ ان کی توبہ قبول نہ کرے۔ بہت بڑا نقطہ، آگے ہم سنیں گے انشاءاللہ کعب بن مالک اور حلال بن امیہ اور مرارہ بن ربیع کا واقعہ بھی، لیکن یہاں دیکھیے کہ جو لوگ اپنی گیند اللہ کی کوٹ میں ڈال دیں، پھر اللہ دنیا میں تھوڑا سا تو رگڑا دیتا ہے لیکن پھر ہمیشہ کے لیے راضی بھی ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر، آج بھی ابو لبابہ کے نام کا یہ ستون مسجد نبی میں موجود ہے، کبھی آپ کو اللہ تعالیٰ وہاں لے جائے تو دیکھیے گا، بالکل ریاض الجنہ کے پاس جو آگے کے ستون ہے، سرخ رنگ کا ایک ستون ہے، ممبر کے پاس ہی ہے، تو وہاں لکھا ہوا ہے ستون ابی لبابہ، یہ اسی کی یادگار ہے۔ ابو لبابہ نے اشارہ دے بھی دیا لیکن بنو قریظہ نے یہی طے کیا کہ اللہ کے نبی کے سامنے ہتھیار ڈال دیں اور جو فیصلہ وہ مناسب سمجھیں گے ہمارے معاملے میں کر دیں۔ حالانکہ آپ دیکھیے کہ بنو قریظہ اپنے گھروں میں بیٹھے ہوئے تھے، کوئی ان سے باہر سے تو کچھ نہیں آنا تھا، ایک طویل عرصے تک اپنے گھروں میں کھاتے پیتے، اندر غلہ بھی موجود تھا، کھانے پینے کی چیزیں، پانی کے چشمے بھی تھے، کنویں بھی تھے، قلعے مضبوط تھے، اور دوسرے تھے مسلمان تو کھلے میدان میں اتنی سردی اور بھوک کی سختیاں سہ رہے تھے، اور غزوہ خندق کے جو واقعات تھے اس کی وجہ سے تھکن سے بھی چور چور تھے، لیکن جنگ جو تھی بنو قریظہ کے ساتھ، یہ در حقیقت ایک اعصابی جنگ تھی، مسلس کو پل کرنے والی تھی۔ اللہ نے ان کے دلوں میں روب ڈال دیا، ان کے حوصلے ٹوٹتے گئے، اور اس حد تک ان کے حوصلے ٹوٹ گئے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ اور زبیر بن عوام نے جب پیش قدمی کی اور حضرت علی نے گرج کر یہ اعلان کیا کہ ایمان کے فوجیوں، خدا کی قسم، اب میں بھی یا تو وہی چکھوں گا جو حمزہ نے چکھا، اشارہ تھا شہادت، یا پھر ان کا قلعہ فتح کر کے رہوں گا۔ اب ان کی رہی سے ہی ہمت بھی ٹوٹ گئی، آپ کا یہ عزم سن کے فوراً اللہ کے نبی کے حوالے خود کو کیا کہ آپ جو فیصلہ چاہیں ہمارے معاملے میں کریں۔ ذرا یہاں رک کے سوچئے، آج یہ کہانی کیوں نہیں؟ اس لیے کہ مسلمان پہلے ہی غیر مسلموں کے آگے ہاتھ چھوڑ چکے ہوتے ہیں۔ سچا ایمان روب پیدا کرتا ہے۔ آج بھی اگر بندہ مومن اس طرح سے دشمن کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے تو کسی کو ضرورت نہیں ہوگی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تھی وہ پالیسیز، یہ تھی وہ چیزیں جن کی وجہ سے حقیقت میں لوگ آپ کے انڈر ایک جھنڈے کے نیچے چلتے تھے۔ اللہ کے نبی نے حکم دیا کہ ان کے مردوں کو باندھ دیا جائے، محمد بن مسلمہ کی زیر نگرانی ان سب کے ہاتھ باندھے گئے، عورتوں اور بچوں کو مردوں سے الگ کیا گیا۔ قبیلہ اوس کے لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگے کہ آپ نے بنو قینقاہ کے ساتھ جو سلوک فرمایا وہ آپ کو یاد تو ہے ہی، بنو قینقاہ ہمارے بھائی خزرج کے حلیف تھے اور یہ لوگ اب ہمارے حلیف ہیں، آپ ان پر احسان کریں۔ یعنی انہوں نے اصل میں ایک دوسرے سے دوستیاں کی ہوتی تھی، کیونکہ کوئی اجتماعی حکومت تو تھی نہیں، کوئی پولیس فوج گورنمنٹ کا نظام نہیں تھا، تو ایسی جگہوں میں قبائل میں بٹ کے لوگ اپنا تحفظ کرتے تھے، اچھا کوئی آ گیا تو تم میرے ساتھ دینا، جیسے آج بھی بعض دیہاتوں میں اس طرح سے ایک دوسرے کو شادی کے موقع پہ بعض لوگ ब्लैकमेल करते हैं, अच्छा फुलानी आ रहा तो हम भी नहीं आएंगे, फुलानी जा रहा तो वो भी नहीं आएगा। इस तरह की कहानी आप सुनते रहते होंगे। तो इन्होंने फरमाइश की कि आप इनको छोड़ दीजिए। आपने फरमाया कि आप लोग इस पर राजी नहीं कि इनके मुतल्लिक आप ही का एक आदमी फैसला कर ले। आपने कहा चलो ठीक है, मैं तुम्हारे ही कबीले या तुम्हारे हलीफ में से किसी एक को कहता हूँ कि वो जो कहेगा मैं मान लूंगा। कहा अच्छा, तो वो कौन थे? साद बिन मास। याद है पीछे इनके साथ क्या हुआ था? हाथ में जख्म आ गया था और इन्होंने अल्लाह से कहा था कि अभी मुझे ना मारना, मैं बनू कुरैज़ा का अंजाम देखना चाहता हूँ। साद बिन मास के साथ औस की बहुत दोस्ती थी। कहने लगे ठीक है, जो भी साद बिन मास कहेंगे हम वो करेंगे। आपने उनको बुलाया, वो मदीना में थे, लश्कर के साथ आए नहीं थे क्योंकि बाजू की रग कटने की वजह से जख्मी हो चुके थे। उनको एक गधे पर सवार करके अल्लाह के नबी की खिदमत में लाया गया। जब करीब पहुंचे तो इनके कबीले के लोगों ने इन्हें दोनों जानिब से घेर लिया और कहने लगे साद अपने हलीफों के बारे में अच्छाई और एहसान से काम लीजिएगा, यानी आप उनके ऊपर ज़रा प्रेशर डाल रहे हैं। अल्लाह के नबी ने आपको इसीलिए हकम बनाया है कि आप इनसे हुस्ने सलूक करें। लेकिन वो बहुत खामोश थे, कोई जवाब नहीं दे रहे थे। जब लोगों ने बहुत ही गुजारिशें की तो बोले अब वक्त आ गया है कि साद को अल्लाह के बारे में किसी मलामत कर की परवाह न हो। सूरत मायदा में आता है ना, वला यखाफून लौमत लाइम, मलामत घर की मलामत से नहीं डरते अल्लाह के रास्ते में आने वाले। बहुत फर्क है, मुखालफत होती है और उसके ऑपोजिट है मलामत। मुखालफत दुश्मनों से होती है, दुश्मन करते हैं, मलामत अपनों से होती है। मुखालफत खुल्लम खुल्ला होती है, मलामत मीठे बोलों के बीच में होती है। मुखालफत के लिए इंसान ज़हनी तौर पे तैयार होता है, मलामत के लिए तैयार नहीं होता। मुखालफत से जज्बात पे कोई चोट नहीं पड़ती, पता है दुश्मन है ये तो करेंगे ही, लेकिन मलामत से तो आंसू भी निकल आते हैं। हाय बेटा तुमने अपनी क्या हालत बना ली, हाय तुम्हें क्या हो गया, बुढ़िया हो गई, छोटी सी उम्र में ये क्या हुलिया बना लिया, ये होती है मलामत। दीन पे चलते ही मुखालफत हो ना हो मलामत ज़रूर होती है और ये घर वालों से होती है। साथ अल्लाह के बंदे थे, उन्होंने कहा कि जो भी ये दोस्ती तुमसे प्यार है, लेकिन मैं ऐसे वक्त पे वही करूँगा जो कि मुझे करना है। ये सुनकर बास लोग उसी वक्त मदीना आए और कैदियों की मौत की खबर फैला दी। देखे दिल का चोर, पता था हम जो कुछ कर चुके हैं बचेंगे कोई नहीं। आप इस वक्त बनू कुरैज़ा को ऐसे सोचें कि कोई कातिल पकड़ा गया, क्या करना चाहिए उसके साथ? बड़े प्यार से छोड़ दो, मसलन 100 बच्चों का कातिल छोड़ दो। तो आप याद कीजिए सफिया और औरतों का मामला, कैसे ये पीछे से हमला करके मुसलमानों को नुकसान दे रहे थे, तो क्या इनको छोड़ना चाहिए? ये खुद अपना फैसला अपनी जुबानों से बोल बोल के सुना रहे थे। लेकिन बात यह है कि ऐसे काम करने के बाद एक इंसान अगर हकीकत में अपने आप को तौबा की तरफ ले जाए तो हो सकता है कि अल्लाह की ज़ात उनके लिए बहुत आसानियां कर दे। खैर नतीजा क्या हुआ कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस बात पर के साथ ही फैसला करें। हज़रत साद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुंचे तो आपने फरमाया कि अपने सरदार के इस्तकबाल के लिए उठकर खड़े हो। ये एक ऑनर थी जो आपने हज़रत साद को दी। लोगों ने जब इनको सवारी से उतारा तो आपने फरमाया साद ये लोग तुम्हारे फैसले पर उतरे हैं। हज़रत साद ने फरमाया क्या मेरा फैसला इन पर नाफिज होगा? आप लोगों ने कहा जी हाँ। उन्होंने कहा कि मुसलमानों पर भी? लोगों ने कहा जी हाँ, यानी जो मैं कहूँगा वो मानोगे। उन्होंने फिर कहा और जो यहाँ है इन पर भी? तो इनका इशारा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ था, लेकिन आपकी तज़ीम और आपके जलाल की वजह से चेहरा आपकी तरफ नहीं किया। आपने फरमाया हाँ मुझ पर भी, यानी उनको बड़ी हैरत हो रही थी कि एक लीडर, एक नबी, एक उस्ताद वो मेरा फैसला मान लेगा। तो अल्लाह के नबी ने कहा हाँ जो तुम कहोगे मैं मानूंगा। तो फिर साथ बोले कि मेरा फैसला यह है कि मर्दों को कत्ल कर दिया जाए, औरतों और बच्चों को कैदी बनाया जाए, क्योंकि जितनी भी गलत पॉलिसीज होती हैं वो मर्दों की हैं, तो बस फिर औरतों और बच्चों को उसके ऊपर क्यों पकड़ा जाए, और माल इनके तकसीम कर दिए जाए। अब आप देखिए लोगेंगे हाय साथ ने ये क्यों कहा, क्या था बेचारे कातिलों को छोड़ देते। लेकिन अल्लाह के नबी का कमेंट बिल्कुल फर्क है। आपने फरमाया तुमने इनके बारे में वही फैसला किया जो 7 आसमानों के ऊपर से अल्लाह ताला का फैसला है। ये हैं वो सहाबे कराम یہ غازی، یہ تیرے پراسرار بندے جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی. جب ذوق خدائی مل جاتا ہے نا تو بندے کی چوائس اللہ کی چوائس سے ملنے لگتی ہے. بندہ جتنی کوشش کرتا ہے اللہ اس کو اتنے ہی راستے دکھا دیتا ہے. یہ کون لوگ تھے؟ کیا لگتا ہے کہ ان کے سینوں میں دل تھا؟ کچھ جذبات تھے؟ کوئی نرم گوشہ تھا ان کے دلوں میں؟ ہر بات پہ ایسے لگتا ہے کہ یہ لوگ انکونکریبل تھے، خریدے نہیں جا سکتے تھے، جو بکے نہیں، جنہوں نے اپنے اصولوں کو بدلا نہیں. یہ ہیں وہ لوگ کہ جن کو اللہ اور اس کا رسول سب سے پیارے تھے، جن کے ماں باپ، جن کے خاندان، برادری، ان کی یہ تجارتیں، کاروبار، انہوں نے ان کو اللہ کے حکموں سے نہیں روکا ہوا تھا. اللہ ہمیں بھی یہ جرات دے، حق پہ جمنے کی توفیق عطا فرمائے. حضرت سعد کا فیصلہ انتہائی عدل اور انصاف والا تھا. یعنی بنو قریظہ نے مسلمانوں کا ساتھ ایسے وقت پہ چھوڑا تھا جب مسلمان موت اور زندگی کے نازک ترین لمحات سے گزر رہے تھے، اور اس وقت تو یہ مسلمانوں کے خاتمے ہی کی کوشش تھی نا. انہوں نے 1500 تلواریں، 2000 نیزے، 300 زرے اور 500 ڈھالیں مشرقین کے گروہ کو دی تھی، لیکن یہ سب مسلمانوں کو بعد میں مل گئیں. اللہ اکبر. اس فیصلے کے بعد اللہ کے نبی کے حکم پر بنو قریظہ کو مدینہ لایا گیا. بنو نجار کی ایک عورت جو حارث کی بیٹی تھی ان کے گھر میں قید کیا اور مدینہ کے بازاروں میں خندقیں کھودی. پھر انہیں ایک ایک جماعت کر کے لے جایا گیا اور ان خندقوں میں ان کی گردنیں ماری گئیں. کاروائی شروع ہونے کے تھوڑی دیر بعد باقی قیدیوں نے اپنے سردار کعب بن اسد سے پوچھا کہ آپ کا کیا اندازہ ہے، ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ اس نے کیا کیا تم لوگ کسی بھی جگہ سمجھ بوجھ نہیں رکھتے. پہلے بھی یاد ہے تین باتیں یہ پوچھ چکا تھا اور اس کے باوجود بھی لوگوں نے اس کی ایک بات نہیں مانی. دیکھتے نہیں کہ پکارنے والا رک نہیں رہا اور جانے والا پلٹ نہیں رہا. یہ خدا کی قسم قتل ہے. بہر کیف ان سب کو، جن کی تعداد تقریباً 600 سے 700 کے درمیان تھی، ان کی گردنیں ماری گئی. مشکل فیصلے ہوتے ہیں لیکن کرنے پڑتے ہیں. دیکھیے، اپنی ہی ٹانگ کٹوانی پڑتی ہے جب اس میں زہر آ جاتا ہے. اس طرح کے دماغ جہاں سے اسلام کے خلاف سازشیں اٹھے، پھر ان کو ختم کیا گیا تو آگے جا کے اسلام کا مستقبل بھی کچھ سیکیور ہوا، اگر ہم نرمی کے نام پہ اور بس جی بس جی بس جی کے نام پہ سارے رولز توڑتے جائیں تو کبھی بھی کوئی جرت والا فیصلہ نہیں کرے گا. اس طرح سے دھوکہ اور خیانت کا ان کو یہ پھل ملا کہ مدینہ ان سے صاف ہو گیا. وعدے توڑے، انہوں نے مسلمانوں کو ختم کرنا چاہا، اللہ نے ان کو ختم کر دیا. یہ ساتھ نہ دیتے تو غزوہ خندق میں جو تکلیف پہنچی وہ بھی نہیں پہنچنی تھی. دیکھیں، اللہ نے تو کرنے ہی تھے فیصلے، فتح تو پھر بھی ہو گئی، ان کو کیا ملا؟ یہ بھی ایک نوٹ کرنے کا نقطہ ہے. ساری کوششیں کر لیں، جائیں جو کرنا ہے، ہوگا وہی جو اللہ چاہے گا. دکھ تو ان کو ہوا ہوگا نا کہ ہم نہ ہی چھوڑتے مسلمانوں کا ساتھ، تاکہ بچ جاتے. تو اس معاملے میں پھر بنو نذیر اور غزوہ خندق کا بڑا مجرم ہوئی بن اختب بھی اپنے کیفر کردار کو پہنچا. یہ شخص حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا کا باپ تھا. قریش اور غطفان کی واپسی کے بعد جب بنو قریظہ کا محاصرہ کیا گیا اور انہوں نے قلعہ بندی اختیار کی تو یہ بھی ان کے ساتھ قلعہ بند ہو گیا، کیونکہ یہ کہہ چکے تھے کہ ہم آپ کا ساتھ دیں گے، کہ اگر کوئی ایسا معاملہ ہو تو ہم کریں گے، اور اپنا وعدہ نبھا رہے تھے. جب اسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بلایا گیا تو یہ ایک جوڑا پہنے ہوا تھا جسے خود ہی ہر جانب سے ایک ایک انگلی پھاڑ رکھا تھا تاکہ اسے مال غنیمت میں نہ رکھوا لیا جائے. تکبر، اس کے دونوں ہاتھ بندھے ہوئے تھے پیچھے سے. اس نے اللہ کے نبی کو مخاطب کر کے کہا، سنیے، میں نے آپ کی عداوت پر اپنے آپ کو ملامت نہیں کی، یعنی مجھے کوئی شرمندگی نہیں ہے کہ میں آپ کا دشمن ہوں، لیکن جو اللہ سے لڑتا ہے وہ مغلوب ہو جاتا ہے. خود اقرار کر رہا ہے کہ میں نے اللہ سے مقابلہ کیا آپ سے لڑ کے. پھر لوگوں کو کہنے لگا، لوگو، اللہ کے فیصلے میں کوئی حرج نہیں، یہ تو تقدیر کا لکھا ہوا ہے اور یہ ایک بڑا قتل ہے جو اللہ نے بنی اسرائیل پر لکھ دیا تھا. یعنی اس وقت بھی وہ اپنے آپ کو تسلیاں دے رہا ہے، کوئی بات نہیں، پیچھے ہمارے بھی تو 70,000 مارے گئے تھے. اس کے بعد وہ بیٹھا اور اس کی گردن مار دی گئی. آج کے تناظر میں دیکھیے، اگر یہ خبریں ہوتی تو میڈیا کیسے اچھالتا؟ بربریت، ظلم، حیرت کی بات ہے، مسلمان سے کوئی کام ہو جائے اس کو تو سب دیکھیں اور اپنی طرف کسی کی نظریں نہ اٹھیں۔ بہرحال، اس واقعے میں بنو قریظہ کی ایک عورت بھی قتل کی گئی کیونکہ اس نے خلاد بن سویت پر چکی کا پاٹ پھینک کر ان کو قتل کیا تھا، تو قصاص میں یہ ماری گئی۔ اللہ کے نبی کا حکم تھا کہ جو بچے ابھی بالغ نہیں ہوئے اور جن کے جسم پر بال نہیں آئے اس کو کچھ نہیں کہا جائے گا۔ اس کو ایک کرائٹیرین بنا لیا گیا پی بی ٹی کو کہ جو اس سے بڑے ہوں گے ان کو قتل کیا جائے گا۔ حضرت عطیہ قرظی، ان کے جسم پر ابھی بال نہیں تھے، کچھ لوگ ہوتے ہیں ان کے اوپر جسم پہ بال نہیں ہوتے، پھر ان کو چھوڑ دیا گیا اور بعد میں وہ مسلمان ہو کر صحابہ کے اندر شامل ہوئے۔ اللہ نے جس کو بچانا ہوتا ہے اللہ کوئی سبب پیدا کر دیتا ہے، جسم کے بال بھی اللہ کے اور سر کے بال بھی اللہ کے۔ اسی طرح ثابت بن قیس نے گزارش کی کہ زبیر بن باتا اور اس کے اہل و عیال ہیں، ان کو ان کے لیے ہبہ کر دیا جائے، یعنی مجھے دے دے۔ وجہ کیا تھی کہ زبیر نے ثابت پر کچھ احسانات کیے تھے۔ اللہ کے نبی نے ایگو پرابلم نہیں بنایا بلکہ کہا ٹھیک ہے لے لو۔ اس طرح سے کبھی کبھی آپ اپنے ساتھیوں کو خوش کرتے تھے۔ اس کے بعد ثابت بن قیس نے زبیر سے کہا کہ دیکھو، رسول اللہ نے تم کو اور تمہارے اہل و عیال کو میرے لیے ہبہ کر دیا اور میں ان سب کو تمہارے حوالے کرتا ہوں، یعنی تم اپنے بیوی بچوں سمیت آزاد ہو۔ لیکن جب زبیر کو یہ بات معلوم ہوئی کہ اس کی قوم قتل کر دی گئی تو کہنے لگا، ثابت، تم پر میں نے جو احسان کیا تھا اسی کا واسطہ دے کر کہتا ہوں کہ مجھے بھی میرے دوستوں تک پہنچا دو۔ یہ ہے نا کہ اگر میرا قبیلہ ہدایت پائے گا تو میں بھی پاؤں گا، اور وہ گمراہ ہوا تو میں بھی گمراہ ہو جاؤں گا۔ اس نے خود اپنے لیے موت کو قبول کیا، چنانچہ پھر اس کو بھی مارا گیا۔ لیکن ثابت نے زبیر کے بیٹے عبد الرحمن کو زندہ رکھا اور بعد میں وہ بھی اسلام قبول کر کے صحابہ میں شامل ہوئے۔ اسی طرح بنو نجار کی ایک خاتون تھی، ام منظر، انہوں نے کہا کہ اسماعیل کردی کے بیٹے رفایہ کو ان کے لیے ہبا کر دیا جائے۔ ان کی بھی بات مانی گئی اور رفایہ کو ان کے حوالے کر دیا گیا۔ انہوں نے ان کو زندہ رکھا اور وہ بھی بعد میں مسلمان ہوئے۔ چند اور افراد بھی تھے اس رات، ہتھیار ڈالنے کی کاروائی سے پہلے انہوں نے اسلام قبول کیا، لہذا ان کی بھی جان اور مال اور اولاد کو محفوظ رکھا گیا۔ اسی رات عمر نام کا ایک اور شخص تھا جس نے بنو قریظہ کی بدہتی میں شرکت نہیں کی تھی، باہر نکلا۔ اسے پہرے داروں کے کمانڈر محمد بن مسلمہ نے دیکھا لیکن پہچان کر چھوڑ دیا۔ یہاں سے دیکھیے کہ مسلمان کچھ جنونی نہیں تھے، خون کے پیاسے نہیں تھے کہ بس پکڑ کے ان کو مار دو اور ختم کرو، بلکہ آپ پورے ہوش اور حواس سے ہر بندے کے ساتھ وہی معاملہ کرتے جس کو وہ ڈیزرو کرتا تھا۔ غزوہ بنو قریظہ سے جو مال حاصل ہوا اس کو اللہ کے نبی نے جمع کیا، خمس نکالا یعنی اس کا پانچواں حصہ نکالا، پھر تقسیم کیا۔ گھڑ سواروں کو تین حصے دیے، ایک حصہ اس کا اور دو حصے گھوڑے کے۔ ولادیاتی دبہن فلموریات قدہن، اللہ کے راستے میں ہانپنے والے گھوڑوں کے بھی حصے ہوتے ہیں، سبحان اللہ۔ اسی طرح جو پیدل تھے ان کو ایک حصہ دیا۔ اس سے پتہ چلتا ہے نا کہ اللہ کے راستے میں آپ جو بھی لگاتے ہیں نا وہ واپس آ جائے گا۔ جو خود کیا صرف اس کو اپنا حصہ ملا، جو اپنے گھوڑے کو بھی لے گیا، زیادہ مینس یوز کی، اللہ نے اس کو تین گنا دے دیا۔ قیدیوں اور بچوں کو حضرت سعد بن زید کی نگرانی میں نجد بھیجا اور ان کے عوض گھوڑے اور ہتھیار خرید لیے۔ اللہ کے نبی نے اپنے لیے بنو قریظہ کی عورتوں میں سے حضرت ریحانہ بنت عمر کو منتخب کیا، اور روایات میں آتا ہے کہ یہ آپ کی وفات تک آپ کی ملکیت میں رہیں۔ بعض کہتے ہیں کہ سن 6 ہجری میں آزاد کر کے ان سے شادی کی، اور جب آپ حجت الوداع سے واپس تشریف لائے تو ان کا انتقال ہوا اور ان کو بقیع میں دفن کیا گیا۔ اللہ بہتر جانتا ہے، جس بارے میں بہت زیادہ ہمیں نہیں شور، تو ہم تو یہی کہہ سکتے ہیں کہ جو ہوا تھا وہی ہوا تھا۔ بنو قریظہ اپنے انجام کو پہنچے، حضرت سعد بن معاذ کی دعا پوری ہوئی، اب ان کی اس دعا کی قبولیت کا وقت تھا کہ اللہ، میں بنو قریظہ کا انجام دیکھ کے مرنا چاہتا ہوں۔ ان کا زخم پھوٹا، وہ مسجد نبوی میں تھے، اللہ کے نبی نے ان کے لیے وہیں خیمہ لگوایا تاکہ قریب ہی ہوں گے تو ان کی عیادت کر لیا کریں گے۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ ان کے سینے کا زخم پھوٹ کر بہا، اور مسجد میں بنو غفار کے بھی چند خیمے تھے. وہ یہ دیکھ کر چونکے کہ ان کی جانب خون بہ کر آ رہا ہے. انہوں نے کہا, خیمے والو, یہ کیا ہے جو تمہاری طرف سے ہماری طرف آ رہا ہے؟ دیکھا تو حضرت سعد کے زخم سے خون کی دھار رواں تھی. پھر اسی سے ان کی موت واقع ہوئی. کچھ لوگوں کی بات اللہ کتنی مانتا ہے, جو وہ کہتے ہیں وہی ہوتا ہے. یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نشانی ہوتی ہے, بندہ مستجاب الدعوات بن جاتا ہے. بخاری اور مسلم میں جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ سعد بن معاذ کی موت سے رحمان کا عرش ہل گیا. کیوں کہا یہ؟ کہ جس طریقے سے اس بندے کی اللہ تعالیٰ نے مرنے سے پہلے بھی دعا قبول کی, جیسے انہوں نے دعا مانگی وہی ہوئی, ان کا مقام اور مرتبہ دکھتا ہے. امام ترمذی نے حضرت انس سے ایک روایت نقل کی کہ حضرت سعد بن معاذ کا جب جنازہ اٹھایا گیا تو منافقین نے کہا, ان کا جنازہ کس قدر ہلکا ہے. یعنی اس پہ بھی باتیں بناتے تھے اللہ کے بندے, لیکن اللہ کے نبی نے فرمایا اسے فرشتے اٹھائے ہوئے تھے. اور ایک روایت میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اگر قبر نے کسی کو نہ بھینچا ہوتا تو وہ سعد بن معاذ ہوتے, لیکن ایک دفعہ ان کو بھی قبر نے بھینچا تھا. اللہ اکبر, اتنی قربانیاں کر کے گئے ہوئے لوگ, اتنی محنتیں کر کے گئے ہوئے لوگ بھی قبر کے دبانے سے نہیں بچے, ہمارا کیا بنے گا؟ اللہ تعالیٰ ہمیں عذاب قبر سے محفوظ رکھے, اللہ تعالیٰ اپنی حفاظت میں رکھے. یہ صرف وہ باتیں ہوتی ہیں کہ جس کے اوپر غور کرنے سے کم از کم انسان اپنے لیے دعا تو کر لیتا ہے. بنو قریظہ کے محاصرے کے دوران صرف ایک مسلمان شہید ہوئے, خلاد بن سویت, جن پر بنو قریظہ کی ایک عورت نے چکی کا پاٹ پھینکا. ان کے علاوہ حضرت عکاشہ کے بھائی ابو سنان بن محسن نے محاصرے کے دوران وفات پائی. جہاں تک حضرت ابو لبابہ کا معاملہ ہے تو ان کا بھی سن لیجئے. 6 رات مسلسل ستون سے بندھے رہے. ان کی بیوی ہر نماز کے وقت ان کو کھول دیتی, وہ نماز سے فارغ ہوتے پھر اسی ستون میں بن جاتے, اسی طرح کھانا پینی بھی دیتی ہوں گی. اس کے بعد اللہ کے نبی پر صبح کے وقت ان کی توبہ نازل ہوئی. آپ حضرت ام سلمہ کے مکان میں تشریف فرماتے. ابو لبابہ کہتے ہیں کہ ام سلمہ نے اپنے حجرے کے دروازے پر کھڑے ہو کر کہا, اے ابو لبابہ, خوش ہو جاؤ, اللہ نے تمہاری توبہ قبول کر لی ہے. یہ سن کر صحابہ انہیں کھولنے کے لیے بھاگے, لیکن انہوں نے انکار کیا, کہا مجھے اللہ کے نبی کے سوا اور کوئی نہ کھولے. پھر آپ جب فجر کی نماز کے لیے نکلے اور وہاں سے گزرے تو ان کو کھول دیا. تھے نا عجیب لوگ, دیوانے, مجنو, کس قسم کے؟ اللہ کے حکم کے. ایسا ہی ہو جاتا ہے بندہ جب اس کو اپنی آخرت دکھتی ہے, اور لوگ ایسے ہی لوگوں کو پھر دیوانہ اور مجنو کہتے ہیں. ہم پتہ نہیں اپنے آپ کو کس نمبر سے دیتے ہیں اور کیا سوچتے ہیں اپنے بارے میں. تو یہ تھا غزوہ بنو قریظہ. ذی قعدہ میں پیش آیا, 25 روز تک, 25 ڈیز محاصرہ رکھا گیا, یعنی مسلمانوں نے گھراؤ کیا. اس کے اور غزوہ خندق کے بارے میں سورت الاحزاب میں آیات ہیں. مومنوں کے اور منافقوں کے حالات بیان ہوئے, دشمنوں کے ایک مختلف گروہوں میں پھوٹ کا تذکرہ ہے, اور اسی طرح اہل کتاب کی بدعہدی کے نتائج بتائے گئے. ہمیں اس سے اسلام کا مزاج بھی سمجھ آتا ہے کہ کس طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دشمنوں کو اسی طرح ٹریٹ کرتے تھے جیسے کہ کیا جانا چاہیے. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کسی پہ رحم کھا لیں اور وہ پکڑے جانے کے قابل ہو, اور کسی کو آپ ایسے ہی پکڑ لیں غصے میں اور وہ رحم کے قابل ہو. تو یہ غزوہ احزاب اور قریظہ بہت زیادہ مسلمانوں کے لیے فائدہ مند ثابت ہوئیں. مسلمانوں کی دھاک بیٹھ چکی تھی, اب مسلمانوں کے لیے زیادہ کھل کے باہر آنے کا موقع تھا. پیچھے ہم سن چکے کہ اللہ کے نبی نے اس جنگ کے بعد کہا تھا کہ اب تم نہیں, ہم آئیں گے. لہٰذا اس کے بعد کچھ جنگی مہمات ہوئیں, جس میں سب سے پہلے سلام بن ابی الحقیق کا قتل تھا. ان کی کنیت ابو رافع تھی, یہود کے بڑے مجرموں میں سے تھے. انہوں نے مسلمانوں کے خلاف مشرکوں کو ورغلانے کے لیے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا. مال اور رسد سے ان کی مدد کی، اللہ کے نبی کو تکلیف پہنچاتے تھے. اس لیے جب مسلمان بنو قریظہ سے فارغ ہوئے تو قبیلہ خزرج کے لوگوں نے اللہ کے نبی سے اس کے قتل کی اجازت چاہی. چونکہ اس سے پہلے کعب بن اشرف کا قتل قبیلہ اوس کے چند صحابہ کے ہاتھوں سے ہوا تھا، اس لیے قبیلہ خزرج کی یہ خواہش تھی کہ ہم بھی کوئی ایسا کارنامہ انجام دیں، اس لیے اجازت مانگنے میں جلدی کی. یہاں دیکھیے آپ کو صحابہ اور اس دور کے لوگوں کی مینٹیلیٹی بھی سمجھ آئے گی، اتنے جرت مند تھے، دلیر تھے. بہرحال اللہ کے نبی نے ان کو اجازت تو دی، لیکن ساتھ ہی کہا کہ دیکھو عورتوں اور بچوں کو نہ قتل کرنا. اس کے بعد ایک مختصر سا دستہ جو 5 لوگوں پر مشتمل تھا اس مہم پر روانہ ہوا. سب قبیلہ خزرج کی شاخ بنو سلمہ سے تعلق رکھتے تھے اور کمانڈر عبداللہ بن عتیق تھے. سیدھے خیبر کی طرف اس جماعت نے رخ کیا کیونکہ ابو رافع کا قلعہ وہیں تھا. جب قریب پہنچے تو سورج غروب ہو چکا تھا اور لوگ اپنے جانوروں کو لے کر واپس جا چکے تھے. عبداللہ بن عتیق نے کہا کہ تم لوگ یہیں ٹھہرو، میں جاتا ہوں اور دروازے کے پہرے دار کے ساتھ کوئی ایسا بہانہ کرتا ہوں کہ جس سے اندر جانا آسان ہو. وہ اندر گئے، دروازے کے قریب جا کر سر پر کپڑا ڈال کر یوں بیٹھ گئے جیسے کوئی قضاء حاجت سے فارغ ہوتا ہے. پہرے دار نے زور سے پکار کر کہا، او اللہ کے بندے، اگر اندر آنا ہے تو آ جاؤ ورنہ میں دروازہ بند کر کے جا رہا ہوں. اس نے پہچانا نہیں، اس نے سوچا شاید کوئی شخص باہر آیا ہے فارغ ہونے کے لیے، تو اس نے ان کو بلایا. عبداللہ بن عتیق کہتے ہیں کہ میں اندر گھس گیا اور چھپ گیا. جب سب لوگ اندر گئے تو پہرے دار نے دروازہ بند کر کے ایک کھونٹی پر چابیاں لٹکا دیں. کچھ دیر کے بعد جب ہر طرف سکون ہوا، یہ اٹھے، چابیاں لیں اور دروازہ کھول دیا. ابو رافع اوپر کے فلور میں رہتا تھا، بالا خانہ جس کو آپ کہہ لیں، وہاں مجلس ہوا کرتی تھی. جب اہل مجلس چلے گئے تو کہتے ہیں کہ میں اس کے بالا خانے کی طرف چڑھا، میں جو کوئی بھی دروازہ کھولتا تھا اسے اندر کی جانب سے بند کر لیتا تھا. میں نے سوچا اگر لوگوں کو میرا پتہ لگ بھی گیا تو اپنے پاس ان کے پہنچنے سے پہلے پہلے ابو رافع کو قتل کر لوں گا. اس طرح میں اس کے پاس پہنچ تو گیا، لیکن وہ اپنے بچوں اور بیوی کے درمیان ایک تاریک کمرے میں تھا. مجھے یہ نہیں پتہ چل رہا تھا کہ وہ کس جگہ ہے کمرے میں، اس لیے میں نے کہا، ابو رافع. اس نے کہا، یہ کون ہے؟ میں نے جھٹ آواز کی طرف لپک کر اس پر تلوار کی ایک ضرب لگائی، لیکن میں اس وقت ہڑبڑایا ہوا تھا اس لیے کچھ نہ کر سکا. ادھر اس نے زور کی چیخ ماری. خیر، جھپٹ کر کہتے ہیں کہ میں نے دروازے سے باہر نکلا اور ذرا دور ٹھہر کر پھر آ گیا اور آواز بدل کر بولا، ابو رافع، یہ کیسی آواز تھی؟ اس نے کہا، تیری ماں برباد ہو، ایک آدمی نے ابھی مجھے اس کمرے میں تلوار ماری ہے. عبداللہ کہتے ہیں، اب میں نے ایک زوردار ضرب لگائی جس سے وہ خون میں لت پت ہو گیا، لیکن اب بھی میں اسے قتل نہ کر سکا تھا، اس لیے میں نے تلوار کی نوک اس کے پیٹ پر رکھ کر دبا دی اور وہ اس کی پیٹھ تک جا رہی تھی. میں سمجھ گیا کہ میں نے اسے قتل کر لیا ہے، اس لیے اب میں ایک ایک دروازہ کھلتا ہوا واپس ہوا اور ایک سیڑھی کے پاس پہنچ کر یہ سمجھتے ہوئے کہ زمین تک پہنچ چکا ہوں، پاؤں رکھا تو نیچے گر پڑا. اللہ اکبر، چاندنی رات تھی، پنڈلی سرک گئی. میں نے پگڑی سے اسے کس کر باندھا اور دروازے پر آ کر بیٹھ گیا اور جی ہی جی میں کہا کہ آج جب تک یہ معلوم نہ ہو جائے کہ میں نے اسے قتل کر لیا، یہاں سے نہیں نکلوں گا. جب صبح ہوئی، مرغوں نے اذان دی تو موت کی خبر دینے والا قلعے کی فصیل پر چڑھا اور بلند آواز سے پکارا کہ محل حجاز کے تاجر ابو رافع کی موت کی اطلاع دے رہا ہوں. اب میں اپنے ساتھیوں کے پاس پہنچا اور کہا، بھاگ چلو، اللہ نے ابو رافع کو کیفر کردار تک پہنچا دیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، یہ واقعہ بیان کیا. آپ نے فرمایا، اپنا پاؤں پھیلاؤ. میں نے اپنا پاؤں پھیلایا، آپ نے اس پر دست مبارک پھیرا اور ایسا لگا کہ کوئی تکلیف ہی نہ تھی. اب ہم ان چیزوں کو نہیں سمجھیں گے، اس لیے اس پہ بہت نہ سوچیں. یہ یاد رکھیے کہ اللہ کے نبی نے جو کام کرایا وہ اللہ کے حکم سے تھا. وما ينطق عن الهوى ان ہوا اللہ وحی یوحا. مسئلہ کہاں بگڑتا ہے؟ جب ہم ان باتوں کو اپنے آج کے حالات کی روشنی میں دیکھنا چاہتے ہیں، اس سے پھر غلطی ہوتی ہے. صحیح بخاری کی روایت میں آتا ہے کہ ابو رافع کے گھر میں 5 صحابہ کرام گھسے، سب نے اس کے قتل میں شرکت کی اور جس صحابی نے اس کے اوپر تلوار کا بوجھ ڈال کر قتل کیا وہ عبداللہ بن انیس تھے. یہ بھی آتا ہے کہ ان لوگوں نے جب رات میں ابو رافع کو قتل کیا اور عبداللہ بن عتیق کی پنڈلی ٹوٹ گئی تنے اٹھا لائے اور قلعے کی دیوار کے آر پار ایک جگہ چشمے کی نہر گئی ہوئی تھی اسی میں گھس گئے۔ ادھر یہود نے آگ لگائی اور ہر طرف دوڑ دوڑ کر دیکھا، کیونکہ اس وقت لائٹ تو تھی ہی نہیں، ورنہ تو سب طرف لائٹیں جل جاتی ہیں اور یہ پکڑے جاتے۔ جب مایوس ہو گئے تو مقتول کے پاس واپس آ گئے، اور صحابہ اکرام واپس آئے تو عبداللہ بن عتیق کو لاد کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے آئے۔ بہرحال یہ سریہ ذیقعد یا ذیلحج میں ہوا، سن 5 ہجری میں۔ یہاں مسلمانوں کو بھی ایک اور کامیابی ملی، اور آپ دیکھیے کہ وہ ذہن جو اسلام کے خلاف کام کرتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ اس کو کس طرح سے ایک ایک کر کے مروا رہا ہے، کس طرح یہ سب کچھ ختم ہوتا ہے۔ جب احزاب اور قریظہ کی جنگوں سے مسلمان فارغ ہوئے، بڑے بڑے مجرموں سے نبٹ چکے، قبائل اور عرب کے خلاف آپ نے ایسے حملے کیے جن سے ان کو ادب سکھایا جائے، کیونکہ یہ امن اور سلامتی کے راستے میں ایک رکاوٹ بنے ہوئے تھے۔ کس طریقے سے یہ لوگ قافلوں کو لوٹتے تھے، اور ان کا دل یہ تھا کہ ہم ہر چیز پر غالب آ جائیں، تو لہٰذا اس میں چند اور چھوٹی جھڑپیں ہوئیں، جس میں ایک سریہ محمد بن مسلمہ تھا۔ یہ پہلا سریہ ہے جو غزوہ احزاب اور قریظہ کی جنگوں کے بعد باضابطہ طور پر بھیجا گیا، 30 لوگ تھے اس میں۔ اس سریہ کو نجد کے اندر بکرات کے علاقے میں دریا کے آس پاس قرطا نامی مقام پر بھیجا گیا۔ دریا اور مدینہ کے درمیان 7 رات کا فاصلہ ہے۔ 10 محرم سن 6 ہجری کو روانگی عمل میں آئی، اور نشانہ بنو بکر کی ایک شاخ تھی۔ مسلمانوں نے چھاپا مارا، قریش کے سارے افراد بھاگ گئے، مسلمانوں نے چوپائے اور بکریاں ہانکیں، اور محرم میں ایک دن باقی تھا کہ مدینہ آ گئے۔ یہ لوگ بنو حنیفہ کے سردار ثمامہ بن عسال حنفی کو بھی گرفتار کر لائے۔ وہ مسلمہ کذاب کے حکم سے بھیس بدل کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے نکلے تھے، لیکن مسلمانوں نے ان کو گرفتار کیا اور مسجد نبوی میں لا کر ایک کھمبے سے باندھ دیا۔ آپ تشریف لائے، پوچھا، ثمامہ تمہارے نزدیک کیا ہے؟ یعنی آپ اس کو سوچنے کا موقع دے رہے ہیں۔ انہوں نے کہا، محمد، میرے نزدیک خیر ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اگر تم قتل کرو تو ایک خون والے کو قتل کرو گے، اور اگر احسان کرو تو ایک قدر دان پر احسان کرو گے، اور اگر مال چاہتے ہو تو جو چاہو مانگ لو۔ اس کے بعد آپ نے انہیں اسی حال میں چھوڑ دیا۔ پھر آپ دوبارہ گزرے تو پھر وہی سوال کیا، اور ثمامہ نے پھر وہی جواب دیا۔ اس کے بعد آپ تیسری بار گزرے تو پھر وہی سوال اور جواب ہوئے۔ اس کے بعد آپ نے صحابہ سے فرمایا کہ ثمامہ کو آزاد کر دو، انہوں نے آزاد کر دیا۔ ثمامہ مسجد نبوی کے قریب کھجور کے ایک باغ میں گئے، غسل کیا، اور آپ کے پاس واپس تشریف لا کر اسلام قبول کیا۔ پھر کہنے لگے، اللہ کی قسم زمین کے چہرے پر میرے نزدیک آپ کے چہرے سے زیادہ مبغوث، یعنی جس پہ مجھے غصہ آئے، غضب آئے، کوئی اور چہرہ نہیں تھا، لیکن اب آپ کا چہرہ دوسرے تمام چہروں سے زیادہ محبوب ہو گیا۔ اللہ اکبر، ایسے دل بدل جاتے ہیں، دشمنیاں دوستیوں میں اور دوستیاں دشمنیوں میں بدل جاتی ہیں۔ پھر اسی طرح کہنے لگے کہ پہلے مجھے آپ کا دین سب سے برا لگتا تھا، اور اب مجھے آپ کا دین سب سے زیادہ محبوب ہو گیا۔ کہتے ہیں کہ آپ کے سواروں نے مجھے اس حالت میں گرفتار کیا تھا کہ میں عمرے کا ارادہ کر رہا تھا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، خوش رہو، اور حکم دیا کہ جا کر عمرہ کر لو۔ جب وہ قریش کے پاس پہنچے تو انہوں نے کہا، ثمامہ، کیا تم بے دین ہو گئے ہو؟ کس کو کہہ رہے ہیں؟ اسلام قبول کرنے والوں کو۔ ثمامہ نے کہا، نہیں، بلکہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر مسلمان ہو گیا ہوں، اور سنو، خدا کی قسم تمہارے پاس یمامہ سے گیہوں کا ایک دانہ بھی نہیں آ سکتا جب تک کہ رسول اللہ اس کی اجازت نہ دے دے۔ ثمامہ اہل مکہ کے لیے کھیت کی حیثیت رکھتا تھا، سارا اناج اور غلہ وہیں سے آتا تھا۔ ثمامہ رضی اللہ عنہ نے اپنے وطن جا کر مکہ کے لیے غلے کی روانگی بند کر دی، جس کی وجہ سے قریش بہت مشکل میں پڑے۔ بالآخر اللہ کے نبی کو رشتہ داری کا واسطہ دے کر ثمامہ کو خط لکھوایا کہ غلے کی روانگی بند نہ کریں۔ کیسا بڑا دل تھا اللہ کے نبی کا، یہ تھے نا کافروں پر بھی رحم کرنے والے، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا۔ اللہ تعالیٰ ایسے نبی کے اخلاق اور کردار اور ان کے ہی طریقوں پہ ہمیں چلنے والا بنائے۔ ہم باتیں بہت بڑی بڑی کرتے ہیں، لیکن عمل کے وقت ہم جذبات کی بھینٹ چڑھ جاتے ہیں۔ یہ باتیں ساری سنتے ہوئے حقیقت میں ہمیں ایک بہت بیدار مغز رہنما اور لیڈر کا بھی خیال آتا ہے، اور اللہ آج پھر مسلمانوں کو ایسے ہی لیڈر دے دے کہ جنہوں نے بر وقت فیصلے کیے۔ آپ فیل کر رہے ہیں سماما کب نے چھوڑ دیا؟ کیوں بھائی، کعب بن اشرف کو کیوں نہیں چھوڑا، ابو رافع کو کیوں نہیں چھوڑا؟ کیونکہ آپ کو وحی کے ذریعے سے یہ بات بتا دی جاتی تھی کہ کس شخص کے نصیب میں ہدایت اور کس کے نہیں۔ سانپ ہوں کمرے میں اور کوئی کہ چھوڑ دو ان کو، تو خود کو مرنا ہے نا۔ بس یہ ہے چھوٹی سی بات سمجھنے کی۔ اس کے بعد ایک اور غزوہ ہوا، بنو لحیان۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے رجی کے مقام پر 10 صحابہ کو دھوکے سے گھیر کر ان میں سے 8 کو قتل کیا اور 2 کو اہل مکہ کے ہاتھوں فروخ کر دیا تھا، جہاں وہ بے دردی سے قتل کیے گئے، تو گویا کہ 10 کے 10 مارے گئے۔ ان کا علاقہ حجاز کے اندر بہت دور مکہ کی حدود کے قریب تھا، اور اس وقت مسلمانوں اور قریش اور عرابی تھے، ان کے درمیان سخت جنگ کی کیفیت تھی، کشمکش تھی۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پسند نہیں کرتے تھے کہ ہم دشمن کے علاقے کے قریب جا کر اپنے آپ کو مشکل میں ڈالیں۔ لیکن جب کفار کے گروہوں میں پھوٹ پڑی، ان کے ارادے کمزور ہوئے، تو انہوں نے حالات کے سامنے کافی حد تک گھٹنے ٹیک دیے، تو اب اپنے محسوس کیا کہ بنو لحیان سے رجی کے مقتولوں کا بدلہ لیا جا سکتا ہے۔ چنانچہ ربیع الاول یا جمادی الاولی دونوں میں سے ایک ڈیٹ ہوگی، سن 6 ہجری میں 200 صحابہ کے ساتھ آپ نے ان کی طرف رخ کیا، مدینہ کا نظام ابن ام مکتوم کو دیا۔ ظاہر یہ کیا کہ آپ ملک شام کی طرف جا رہے ہیں، لیکن یلغار کرتے ہوئے امچ اور اصفان کے درمیان بطن غران نامی ایک وادی میں، جہاں آپ کے صحابہ کو شہید کیا گیا تھا، وہاں پہنچے، ان کے لیے رحمت کی دعائیں کی۔ بنو لحیان کو آپ کے آنے کی خبر ہوئی، پہاڑوں کی چوٹیوں پر نکل گئے، کوئی بھی ان کا بندہ مسلمانوں کے ہاتھ میں نہ آیا۔ 2 دن تک مسلمان وہاں رہے، چھوٹے چھوٹے سرایا بھیجے، لیکن یہ لوگ نہ آئے۔ اس کے بعد آپ نے اصفان کا قصد کیا اور وہاں سے 10 شخص سواروں کو قراغل غمیم تک بھیجا، تاکہ قریش کو بھی آپ کی آمد کی خبر ہو، یعنی روپ ڈالنے کے لیے۔ 14 دن مدینے سے باہر گزار کر آپ واپس آئے۔ تو اس جنگ میں بنیادی طور پر کوئی خاص نہ نقصان ہوا نہ فائدہ ہوا۔ تو یہ چند چیزیں تھیں جو اللہ کے نبی کے دور میں ہوئیں۔
انشاءاللہ تعالی یہاں سے ہم آگے کل شروع کریں گے۔ اللہ تعالی ہماری اصلاح فرما دے، غلطیوں کی اصلاح کر دے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔